بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الهيدرية والإثمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التخبية والنخابة النخبية والهيبة الأسترية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة آل عمران کی ان دو آیتوں کو جسے ہم نے سرنامہ کلام بنایا، اسی کے تحت گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کل انسان کی غرض خلقت، انسان کی جسم کی عظمتوں پر ہم تھوڑی سی فکر کر رہے تھے. یہ پوری کائنات ایک سسٹم ہے. آپ دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سی آرگنائزیشن لے لیں، اسے چلانے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ کارندے ہیں جو بڑے درجے پر ہیں، کچھ ہے جو چھوٹے درجے پر ہیں، اور سارے مل کر اس ایک آرگنائزیشن کو چلا رہے ہوتے ہیں. اب جہاں بات پوری کائنات کی ہو، جو ایک نظام سے چل رہا ہو، ایک بڑا خوبصورت نظام. حضرت موسیٰ جس وقت طور پر جا رہے تھے، ایک شخص نے سوال کیا، یا نبی اللہ، آپ اللہ سے پوچھئے گا کہ وہ سوتا نہیں ہے؟ سوتا ہے تو کب سوتا ہے؟ کبھی نہیں سویا جب سے کائنات بنائی ہے. ٹھیک ہے، پوچھ کے آؤں گا. گئے موسیٰ، خدرت پوچھنا چاہتا ہوں، وہ شخص سوال کر رہا ہے کہ تو کب سوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، موسیٰ اس کا جواب دے دوں گا، لیکن آج رات تم جب یہاں سے واپس جاؤ، اپنے ہاتھ میں ایک شیشہ لے کر بیٹھنا، اور خبردار سونا نہیں. ٹھیک ہے، موسیٰ شیشہ لے کر بیٹھ گئے، لیکن ظاہر ہے کب تک نیند پہ قابو پا سکتے تھے؟ نیند کا غلبہ آیا، اور ایک وقت آئی جب نیند آ گئی. ہاتھ سے شیشہ چھوٹا، ہاتھ زخمی ہوا. قدرت آواز دیتی ہے، کائنات اس شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے، اگر ہم سو گئے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نہیں سوتا. ایک پورا سسٹم، ایک آرگنائزیشن چل رہی ہے، اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ. میں نے کہا نا، کل ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ درخت کا ہر پتا اللہ کی نشانی ہے، ایک ایک حشرات الارض اس کی نشانی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام، آدھی رات کو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا وضو کی خاطر، دست مبارک کو پانی کے برتن میں ڈالا، ایک مرتبہ سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا. آسمان کی خلقتوں میں اس حد تک مہو ہو گئے کہ ہاتھ وہی پانی کے اندر ہے. آدھی رات تھی اور مؤذن نے صبح کی اذان دے دی. سر بلند ہے آسمان کی طرف، ہاتھ پانی کے برتن میں، وضو کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک مرتبہ جب آسمان پر نگاہ ڈالی تو مہو ہو گئے. کہاں مہو ہوئے؟ اکثر ان کا جملہ ملتا تھا کہ پروردگار، اگر یہ لوگوں کے فرائض، رشتہ داروں کے حقوق مجھ پر واجب نہ ہوتے تو میں آسمان کی طرف نگاہ کرتا، دل تیری طرف متوجہ ہوتا، اور اسی میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جاتی. یعنی اتنا اہم ہے چوتھے امام کی نظر میں یہ غور و فکر کا کام، کہ اگر آپ اس میں مشغول ہیں, کیونکہ اکثر اوقات ممبروں سے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, ایک گھنٹے کی فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ انسان 24 گھنٹے کی غور و فکر کے بعد ایک گھنٹہ بولنے کے قابل بنتا ہے. 24 گھنٹے فکر کے بعد, اب آپ اندازہ لگائیں ہم کتنا بولتے ہیں اور کتنا فضول بولتے ہیں. 24 گھنٹے کی فکر کے بعد ایک گھنٹہ بولا کرتے تھے, پھر ایک مرتبہ رک کے کہتے تھے نہیں ایک گھنٹہ بھی زیادہ ہے. عقل کو اتنی نشو و نما دینے کے بعد پھر کوئی کام کی بات منہ سے نکلے گی؟ انشاءاللہ اس پر بھی آگے کی ایک مجلس میں مکمل بحث آئے گی, بولے کتنا اور کب بولیں. لیکن چوتھے امام کی زندگی میں نگاہ میں ایک بہت اہم کام ہے کہ انسان اپنی زندگی غور و فکر میں گزار رہا ہے. کیا کس پر غور و فکر کر رہے تھے؟ آسمانوں کی تخلیق پر. جب نجوم پہ نگاہ ڈالی, چاندنی رات تھی, یہ ایک پورا سسٹم ہے نجوم کا. آپ جانتے ہیں 30 لاکھ ملین ستارے ہیں جو علم نجوم کے ماہرین اب تک دریافت کر چکے ہیں, لیکن اب بھی کئی ایسے ستارے ہیں جس سے انسان ناآشنا ہے. کتنے ایسے ستارے ہیں جو ہزاروں نوری سال سفر کرنے کے باوجود اب تک ان کی روشنی کرے زمین تک نہیں پہنچی ہے؟ کتنے ایسے ستارے ہیں جو سورج سے بھی ملین لاکھوں بار بڑے ہیں؟ یہ سب غور و فکر طلب کرتا ہے. کیا نتیجہ نکلے گا غور و فکر کا؟ جیسے ہی آپ نے اس آسمانوں کی خلقت پر, عظمت پر نگاہ ڈالی, آپ کو فوراً خالق کی جلالت اور عظمت ذہن میں آئے گی. آپ فوراً کہیں گے اللہ اکبر, فکر کیا ذکر اپنے آپ ہو گیا. اور اسی لیے سورہ نجم میں جہاں پروردگار نے ستاروں کی قسم کھائی ہے, یہ سورہ جو دن رات تلاوت کرتا رہے, قدرت کہتی ہے کہ اسے رسول کی تصدیق کا اجر ملے گا جیسے اس نے پیغمبر کی صداقت کا اعلان کیا ہو, اور دوسرا قدرت اسے تہذیب اخلاق عطا کرتی ہے جو اس سورہ کی مسلسل تلاوت کرتا رہے. سورہ ون نجم میں پروردگار کہتا ہے ستارے کی قسم جس کے ذریعے ہم نے اس کرۂ زمین کو روشن کر دیا. ستارے ہدایت کا ذریعہ ہے. وہ جو مسافر سفر کر رہے ہیں, پانی میں غوطہ لگانے والے, صحرا نشین, ستاروں کی مدد سے اپنے سفر طے کرتے ہیں, یعنی ستارے ہدایت کا کام انجام دے رہے ہیں. اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے, نجم کا مصداق ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیوں یہ کہا؟ نجم کا مصداق رسول کی ذات ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ستارے کے ذریعے ہم ہدایت کر رہے ہیں. ستارے کے ذریعے زمین کو نور دیا ہے. رات کو اندھیرا ہو گیا, ستاروں نے زمین تک روشنی پہنچائی. ہدایت کا مرکز خاتم الانبیاء کی ذات ہے. چھٹے امام کہتے ہیں نجم کا مصداق ہم آل محمد ہیں, جو نجوم حقیقی ہیں, ہم نجم کے مصداق ہیں. اچھا, یہ ستارے مسلسل سفر طے کر رہے ہیں لیکن آپس میں کبھی نہیں ٹکراتے, کبھی نہیں. جس دن ٹکرائیں گے اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ستارے آپس میں ٹکرائیں گے. مسلسل سفر لیکن کبھی نہیں ٹکرا, ہزاروں کی تعداد میں آسمان میں, کبھی نہیں ٹکراتے. طلوع آفتاب کے بعد یہ طلوع ہونا شروع ہوتے ہیں, غروب آفتاب کے بعد, اور پھر اس کے بعد سحر کے وقت تک یہ غروب ہو جاتے ہیں. اس وقت جنت کے دروازے کھلتے ہیں جب ستارے غروب ہوتے ہیں. اجابت دعا کا وقت ہے. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے مغفرت اسی وقت پہ مانگی تھی. اس کا مطلب اس وقت توبہ قبول ہوتی ہے. اور معصومین کا اکثر ارشاد ملا کہ جو سحر خیزی کرتا ہو, یعنی شب کے لیے اٹھتا ہو, پروردگار اسے روح کی صحت اور بدن کی سلامتی عطا کرتا ہے. اب اگر وہ صبح اٹھ کے یہ کہے کہ میرے کام بگڑ گئے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ اس وقت پروردگار اس کے سارے کام, بگڑے ہوئے کاموں کو درست کر دیتا ہے. آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ سحر خیزی کے ذریعے رسول نے معرفت حاصل کی اپنے پروردگار کی. راتوں کو اٹھنا پسند تھا انہیں. سحر خیزی کے ذریعے رب کو پہچان دیا آدھی راتوں کو اٹھ کر. کیسے پہچانا؟ کیونکہ حقیقی نجوم تھے. ہدایت کا مرکز تھے. مجھے اور آپ کو اگر ہدایت چاہیے تو ان ہدایت کے مراکز سے ملے گی جو نجوم حقیقی ہیں. اسی لیے تو سورہ والشمس بھی کہتا ہے, شمس سے مراد خاتم الانبیاء کی ذات ہے اور قمر سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے. یہ تفسیروں میں قرآن میں موجود ہے کہ پروردگار نے سورہ والشمس میں ان دو ذوات مقدسہ کی طرف اشارہ کیا ہے. اب سوچنے کی بات ہے, سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے, اتنی تیز شعائیں, آپ اگر دن میں چراغ جلا کے بیٹھیں گے تو کوئی آپ کو بے وقوف کہے گا, کیونکہ سورج کی جب تک روشنی ہے تب تک کسی آرٹیفیشل روشنی کی ضرورت نہیں ہے, تیز روشنی ہے سورج کے پاس. پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر چاند نظر آتا ہے. چاند کہاں تھا صبح سے؟ تھا, لیکن سورج کی تیز روشنی میں چاند کا نور نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی سورج غروب, تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا, جیسے ہی سورج غروب ہوا پھر چاند کا نور نظر آیا. قرآن کہتا ہے شمس سے مراد خاتم الانبیاء کی ذات ہے, قمر سے مراد مولا مشکل کشا. جب تک خاتم الانبیاء درمیان میں تھے کسی اور ہادی کی ضرورت نہیں رہی. اتنی تیز شعائیں, ایسی ہدایت, وہ جس کے سینے پہ قرآن اترے اسے آپ شمس کہتے ہیں, اور وہ جو اپنے دہن کے ذریعے اپنا سینے میں علوم قرآن شمس سے حاصل کرے اسے آپ خمر کہتے ہیں. جب تک سورج کی شعائیں آتی رہی کسی ہادی کی ضرورت نہیں تھی, لیکن جب سورج غروب ہو گیا تو پھر چاند نظر آیا. جب تک خاتم الانبیاء درمیان میں تھے مکمل ہدایت کے لیے کافی تھے. امیر المومنین موجود تھے لیکن سورج کی شعائیں اتنی تیز تھی کہ وہ نور نظر نہیں آتا تھا. جب وہ آفتاب غروب ہوا تو پھر امامت کا آفتاب طلوع ہوا, وہ چاند نظر آیا جو قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے ہدایت بن گیا تھا. اب اگر چاند کے گھر آدھی رات کو کوئی ستارہ اتر آئے تو پھر دنیا حیرت کیوں کرتی ہے؟ سورج ایک ستارے کی مانند ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے بچے پڑھتے ہیں سن از آلسو اے سٹار, سورج ایک ستارہ ہے. اب اگر چاند کے گھر ایک ستارہ اتر آئے, اور یہ چاند کے گھر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ سورج تو خود ایک ستارہ ہے, ستارہ کسی اور کے گھر گیا ہے, چاند کے گھر. بس یہ نجوم, یہ ستارے, یہ پروردگار کی خلق کیا ہوئے آسمان غور و فکر طلب کرتے ہیں. ایک اور مخلوق کی طرف آ جائیں جسے آپ درخت کہتے ہیں. میری اور آپ کی نگاہ میں ایک بے جان شے ہے, اکثر اوقات زندگیوں میں اس کا, زندگیوں میں ہمارے پاس دخل صرف اتنا ہے کہ وہ جو جڑی بوٹیوں کے لیے درخت کے پتے استعمال ہوتے ہیں دوا بنانے کے لیے, بس اسی کی حد تک اس کی زندگی میں ہمارا دخل ہے. لیکن کبھی ایک درخت کے قریب رہ کر اس کی بناوٹ پر غور و فکر کیجئے گا. آپ نیچے پانی ڈالیے, اس درخت کا جو تنا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پانی صحیح مقدار میں ہر پتے تک پہنچا دے. وہ جو پتا جڑ سے قریب تر ہے اس کو بھی, وہ جو پتا آخری سرے پر ہے اس کو بھی. کیسا عادل ہے وہ جو درخت کو دیا ہوا پانی برابر تقسیم کر رہا ہے سارے پتوں کے درمیان, ہر پتے تک اتنی ہی غذا پہنچ رہی ہے, وہ جو آخری ہے یا وہ جو پہلا ہے, سارے پتوں تک. کچھ ایسے درخت ہیں جن کے تنے نہیں, وہ زمین پر ہیں, مثلا اخروٹ کا درخت, کیونکہ ان کا پھل بھاری ہے, پروردگار نے تنا نہیں بنایا, اگر شاخیں ہوتی تو ٹوٹ جاتی کیونکہ پھل وزن دار ہے, زمین پر ہے. وہ اتنا مہربان ہے, درختوں پر اتنا مہربان ہے. چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں ان پر بڑے درخت سایہ کر دیتے ہیں, لیکن اب اس چھوٹے پودے کو بھی غذا کی ضرورت ہے, سورج کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہے, جو پودوں کی غذا ہے. اب درمیان میں وہ سایہ دار درخت آ گیا, اسے چھوٹے بےچارے پودے کو غذا کہاں سے ملے گی؟ آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں قدرت نے ان کی غذا کا نظام کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ وہ اپنی ٹہنیاں ٹیڑھی کر کے سورج سے براہ راست روشنی حاصل کرتے ہیں. ہر پتا, ہر شاخ, ہر ٹہنی, جو درختوں پر اتنا مہربان ہو, چھوٹے بڑے پودوں پر اتنا مہربان ہو, اشرف المخلوقات پر کتنا کرم ہوگا اس کا. ایک اور مخلوق کی طرف چلیے. یہ درختوں کی گفتگو ہوئی ہے. میں نے ہم نے کل حیوانات اور فرشتوں پر گفتگو کی تھی, تھوڑی سی ان دونوں مخلوقات پر تفصیلی گفتگو. یہ جو حیوانات ہیں ظاہری طور پر ان کی عمریں انسان سے بہت زیادہ بڑی ہیں, ہزاروں سال کی زندگی گزارتے ہیں. کوئی بھی حیوان آپ لے لیں ہزاروں سال کی زندگی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی مخلوق جسے مچھر کے نام سے جانا جاتا ہے ظاہری طور پر تو بہت چھوٹی ہے, لیکن جتنے اعضاء و جوارے میرے اور آپ کے جسم میں موجود ہیں وہ سب کچھ اس مچھر کے پاس ہے. آنکھ ناک کان ہاتھ پیر سب کچھ, بلکہ باقی حیوانات سے 6 ہاتھ پاؤں زیادہ ہے اس کے پاس اس چھوٹے سے مچھر میں. پروردگار کی ایک مکمل تخلیق, ایک ناک عطا کی ہے اسے جس کے ذریعے وہ انسان کے جسم کے اندر سرایت کرتا ہے, خبر بھی نہیں ہوتی مجھے اور آپ کو, اور وہ اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے. پروردگار نے ہر ایک کی غذا کا انتظام کیا. ایک ہرن کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کہیں صحرا میں نکل کر اپنے پیٹ پر ریت جمع کر لیتی ہے. اوپر سے گزرتا ہوا پرندہ سمجھتا ہے کہ کوئی مردار پڑا ہے, جب وہ پرندہ آ کر اس پر بیٹھتا ہے وہ ہرن اسے کھا جاتی ہے. یہ طریقہ کس نے سکھایا اس طرح غذا حاصل کرنی ہے؟ اللہ ہدایت کر رہا ہے, حیوانوں کی ہدایت کر رہا ہے. 2 دن کا مرغی کا بچہ اگر اوپر سے کسی پرند کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنی ماں کے پروں میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے. حیوانوں کی فطرت میں بھی اپنا دفاع لکھا ہے اس نے, وہ اپنی جان کا دفاع کرنا جانتے ہیں, وہ اپنی غذا حاصل کرنا جانتے ہیں, وہ خطرات سے بچنا جانتے ہیں. ایک ایک مخلوق پر مکمل نشانی ہے اس کی, ایک ایک مخلوق. ازتہا, جب اس کی 1000 سال کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. اب کیا کرے, کسی طبیب کے پاس تو نہیں جا سکتا. میں اور آپ بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس اپنے جسم کی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے, اور ظاہر ہے جسم صحت مند اور چلتا پھرتا رہے گا تو آپ قدرت کا بہتر مشاہدہ کر سکیں گے. لیکن میں اور آپ جتنی فکر اپنے جسم کی کرتے ہیں, اگر روحانی بیماریوں کے بارے میں بھی اتنے باخبر ہو جائیں تو شاید ہمیں حکمت حاصل ہو جائے. کیا کرے اژدہا؟ قدرت نے اس اژدہے کے لیے آنکھوں کی شفا ایک سونف کے درخت میں رکھی ہے. اب کیونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا, وہ اپنے بل سے نکلتا ہے, سونگتا ہوا سونف کے درخت تک جاتا ہے, اپنی آنکھوں کو مس کرتا ہے اس درخت سے, اور پھر آنکھوں شفا یاب ہو جاتی ہے. اس نے جانوروں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے, ہر ایک کے لیے مکمل انتظامات. میں نے کہا نا شیشے کی مانند ہے, ایک مکمل نظام کے ساتھ چل رہی ہے. آئے ملک کی طرف. امیر المومنین کے جملے ملتے ہیں کہ انسان ایک ملک کو نہیں سمجھ سکتا, ملک کے خالق کو کیسے سمجھے گا؟ حضرت جبرائیل بہت بڑی عظمت کے مالک ہیں. آیت اللہ دستغرب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کسی نبی نے جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا ہے, چونکہ وہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ دیکھ سکے. مثال دوں, اگر کوئی جنت کی حور اس دنیا میں آ جائے تو اس کا نور آفتاب کے نور پر غالب آ جائے گا اور پوری دنیا اس حور کی خوبصورتی دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی. ہم تاب نہیں لا سکتے. میرے اور آپ کے کان ایک مکمل حد تک آوازیں سن سکتے ہیں, اس کے باہر آوازیں نہیں سن سکتے. جتنی سماعت قوت سماعت ہمیں ملی ہے بس اتنی ہی میں اور آپ, لیکن اس ایک کان میں, انسان کے ایک کان میں 30 لاکھ سیلز ہیں. ایک شخص جو ایک کان سے کم سنتا تھا, جب اس کے کان کی تحقیق کی گئی تو اس میں معلوم ہوا کہ صرف 12 سیل کم ہوئے ہیں, قوت سماعت جس کے سبب کمزور ہو گئی ہے. اب میں اور آپ, میں نے کہا کہ ایک حد تک آوازیں سن سکتے ہیں, اس کے باہر نہیں سن سکتے. لیکن جب حضرت جبرائیل نبی سے ملاقات کے لیے آتے تھے تو بالکل چھوٹے ہو کر انسانی شکل میں آیا کرتے تھے, ورنہ اصل خلقت تو بہت وسیع تھی ان کی. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں پروردگار سے راز و نیاز کر رہے تھے. شیطان نے چاہا کہ ان کے کام میں خلل ڈالے, حضرت جبرائیل کی نگاہ پڑی. ایک مرتبہ اپنے پر کو جھٹکا دیا اور شیطان دریائے چین کے اس پار پہنچ گیا. پروردگار نے ملک کو اتنی طاقتیں عطا کی ہیں, یا وہ جو موت کا فرشتہ میری اور آپ کے جسموں سے جو روح لے کر جائے گا. جس وقت رسول معراج پر گئے سوال کیا تھا ملک الموت سے کیسے نکالتے ہو روح, اس پوری دنیا میں کروڑوں انسان ہیں, روح قبض کرتے ہو کیسے کرتے ہو؟ کہ انسانوں کے نام میرے پاس موجود ہے. جب خدا کسی کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا نام اس فہرست سے خود بخود مٹ جاتا ہے. میں وہاں پہنچتا ہوں, روح قبض کرتا ہوں, اور آس پاس جو مرحوم کے بیٹھے انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ روح نکل گئی ہے. یہ پوری کائنات میرے سامنے ایک زنجیر کے مانند ہے. دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں دن میں 5 دفعہ میں نگاہ نہ ڈالتا ہوں. فرشتوں کے پاس اتنی طاقتیں ہیں, میں اور آپ فرشتوں کو نہیں سمجھ سکتے. کہ حضرت عزرا ایک بچہ جو ماں کے حمل میں تھا, اور اگر حمل ساکت ہو گیا ماں کو بھی خبر نہیں کب ملک الموت بچے کی روح لے کر نکل گیا. میں اور آپ ایک فرشتے کی کاروائی نہیں سمجھ سکتے, قدرت کے نظام کو کیسے سمجھیں گے؟ اور میں نے کہا نا, وہ اپنی ہر مخلوق پر بہت مہربان ہے, اتنا کرم کہ وہ بندے کی ناشکری کو بھی کھاتے میں نہیں لاتا. آپ نے اگر کسی کو کچھ عطا کیا, کسی پر کوئی احسان کیا, اگر وہ اس نعمت کی قدر نہ کرے آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. ہم سوچیں گے کیسا نمک حرام ہے, لیکن اس کا کرم کہ اس نے ناشکری کے باوجود بھی احسانوں کا سلسلہ نہیں روکا اور پے در پے احسانات کرتا چلا گیا. کتنا کریم, اس کا سب سے بڑا کرم اس کی پردہ پوشی ہے. میں اور آپ بہت عیبدار ہیں, کتنے عیبدار. معصوم فرماتے ہیں اگر ایک دوسرے کے عیب جان جائیں تو ایک دوسرے کے چہرے دیکھنا پسند نہ کریں, اتنے عیبدار ہیں. لیکن اس نے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا. کیسا پردہ؟ شیخ صدوق روایت فرماتے ہیں, امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ملتی ہے, امیر المومنین فرماتے ہیں ہر شخص پر 40 پردے ہوتے ہیں, 40 گناہان کبیرہ. جب تک وہ ارتکاب کرتا ہے وہ پردے پڑے رہتے ہیں, ایک کے بعد ایک گناہ ہوتا گیا پردے ہٹتے گئے. پھر وہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ خدرت سے کہتے ہیں پروردگار 40 پردے ختم ہو گئے, اب کیا کرے اس کا؟ کہا تم اپنے پروں سے اس پر پردہ ڈال دو, اپنے پروں سے اس کی پردہ پوشی کرتے رہو. پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے میں شرم نہیں آتی. پھر فرشتے کہتے ہیں پروردگار ہمیں شرم آ رہی ہے, یہ تو بار بار گناہ کرتا چلا جا رہا ہے. پھر قدرت کہتی ہے اپنے پروں کے سائے کو ہٹا لو, میں آسمان کی جانب سے اور زمین کی جانب سے شخص پر ایک پردہ ڈال دیتا ہوں اپنی جانب سے, جو اسے مخلوقات سے, آسمان والوں سے اور زمین والوں سے محفوظ رکھے گا. جہاں بغض اہل بیت دل میں ہے وہاں آسمان کا پردہ نہیں پڑتا, صرف زمینی پردہ پڑتا ہے. لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ کرم کہ وہ آسمان کی طرف سے بھی ایک پردہ ڈالے رہتا ہے. اور اس کا کرم کہ وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب گناہ بڑھنے لگتے ہیں ایک حد معین ہوتی ہے, جب وہ پار ہو جاتی ہے تو پھر وہ قوموں پر عذاب نازل کر دیتا ہے. اس کے بس میں ہے کہ وہ قوموں پر عذاب نازل کر دے. گزشتہ قوموں پر کچھ اس طرح کے عذاب آئے کہ گرم ہوا, ایسی گرم ہوا 7 دن تک چلی کہ پوری کی پوری امت غرق ہو گئی تھی. ایک قوم پر اس طرح کا عذاب آیا تھا کہ پانی پینے کے لیے اٹھاتے جب دہن تک لے جاتے تو وہ مینڈک بن جاتا, پی نہیں سکتے تھے پانی. گزشتہ عذاب کچھ مختلف قوموں پر آتے رہے, لیکن امیر المومنین کہتے ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ قوم کا کوئی بوڑھا اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے نماز کی طرف جا رہا ہے, یا قوم کا کوئی بچہ اپنی تتلاتی ہوئی زبان میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تو وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے عذاب بھیجنے میں. ایک بوڑھے اور ایک بچے نے پورے قوم کو عذاب سے بچا دیا. وہ عذاب میں تاخیر کرتا رہتا ہے, جیسے ماں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتی. ماں کے سامنے جب بچے کا کوئی گناہ آ جائے, کوئی عیب آ جائے, کیا کہتی ہے ماں؟ اگلی بار نہ دہرانا. ماں نہیں دیتی سزا, اور اسی لیے وہ بار بار تاخیر کرتا رہتا ہے عذاب نازل کرنے میں. بڑا کرم اس کا
کیوں اتنا کریم، کیوں اتنا رحیم؟ اس کی صفت ہے صفت رحمانیہ اور صفت رحیمیہ، یہ دو نام مخصوص ہے اس کے ساتھ. علماء کی تاکید ہے کہ آنے والی نسلوں کے اس طرح کے نام نہ رکھے رحمان اور رحیم، بلکہ سامنے عبد لگایا کریں، عبد الرحمان. یہ دو صفات مخصوص ہے اس کے ساتھ، رحمان اور رحیم کے. بچوں کے جب اس طرح کے نام رکھا جائے تو عبد لگایا جائے سامنے، عبد الرحمان یا عبد الرحیم. رحمان کا مطلب ایک عام رحمت جو سب کے لیے ہے، کافر مومن مشرق منافق نباتات حیوانات جمادات انسان سب پر اس رحمت کا سایہ ہے. کتنی رحمت کہ کوئی بھی کچھ مانگ رہا ہے وہ اسے عطا کر دے. لوگ رسول کے پاس جا کر سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ مومن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، فرعون حامان خارون یہ جو بھی مانگتے تھے اللہ انہیں عطا کر دیا کرتا تھا. قدرت کہتی ہے کہ وہ انہیں مزید، رسول جواب دیتے ہیں، وہ انہیں مزید مہلت دے رہا تھا اور تمہاری دعاؤں کو روک کر تمہارے وہاں درجے بلند کر رہا ہے. وہ جو دعائیں یہاں قبول نہیں ہوئی وہ ساری محشر میں ایک ریزرو کی طرح سامنے آئیں گی، اور اتنا خوبصورت اجر ملے گا وہاں پر کہ مومن کہے گا کاش دنیا میں میرا کچھ بھی نہ سنا ہوتا. اتنا اچھا اجر دے گا وہاں پر، ہر ایک کی سن رہا ہے. فرعون کی دعا قبول کر لی اس نے، میں اور آپ کیوں شکایت کرتے ہیں کہ وہ دعائیں نہیں سنتا؟ فرعون کی دعا قبول کر لی اس نے. لوگ آئے ہیں فرعون کے پاس، خدا قحط آ گیا ہے، اب یہ کیا کرے؟ ظاہر ہے اس کے بس میں تو نہیں ہے پانی جانی کرنا. یہ امت سے کہتا ہے میں تم لوگوں سے ناراض ہوں اسی لیے میں پانی جاری نہیں کروں گا. قوم چلی گئی، خدا ناراض ہے. دوسرے دن پھر آئی، قحط سخت بڑھ گیا ہے، خدا قحط آ گیا ہے، ہم کیا کریں؟ کہا نہیں میں کوئی حل نہیں بتاؤں گا، میں ناراض ہوں تم دونوں سے. تیسرا دن قوم پھر آ کے کہتی ہے اگر آج آپ نے پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا تو ہم کل سے خدا نہیں مانیں گے. یہ ایمان تھا کہ اگر خدا مسئلے حل نہ کرے تو پھر کل سے کوئی اور خدا بنا لیں گے. خیر آئے کہ کل تک پانی کا مسئلہ حل کر دینا. اب فرعون گھبرا گیا کہ اگر میں پانی نہ لا سکا تو میری خدائی ختم ہو جائے گی. اب یہ جو جھوٹے دعوے دار تھے خدائی کے، یہ بھی بڑے ہوشیار تھے، عقل مند تھے. کہا ایک کام کرو، کل سارے کے سارے صحرا میں جمع ہو جانا. اور وہ جو طریقہ ہے عمومی دعا کا کہ صحرا میں کھلے آسمان کے نیچے قدرت سے طلب کیا جائے، وہیں پر مجھ سے مانگنا، میں پانی جاری کر دوں گا. ٹھیک ہے، بڑے بیابان میں سب جمع ہوئے، کیا کرے اب؟ یہ سارے کے سارے جمع ہیں اور سب فرعون کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں کہ خدایا قحط ختم کر دے، پانی دے دے. فرعون کہتا ہے رکو میں ابھی آتا ہوں. ایک مرتبہ تخلیے میں گیا تنہائی میں اور پھر وہاں بیٹھ گیا زمین پر. سب سے کہہ کر آیا ہے کہ میں مسئلہ حل کر کے آتا ہوں. زمین کی مٹی اٹھائی، اپنے چہرے پر لگائی، سجدے میں گر کے کہتا ہے پروردگار میں بھی جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے کہ تو ہی معبود حقیقی ہے، لیکن ان کے سامنے میری عزت رکھ لینا. بہت گریا کیا، بہت رویا. ایک مرتبہ جب باہر آیا تو آسمان پر بادل چھانے لگے اور پھر بارش ہوئی. اس کے بعد بارش ہوئی، پانی کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب وہ خدا جو فرعون کی عزت رکھ رہا ہے، چاہنے والا مومن اگر خالص نیت سے طلب کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا قبول نہ ہو؟ یہ شکایت نہ کیجئے گا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمارے پاس وہ وسیلے ہیں جن کے ذریعے دعائیں رد نہیں ہوتی. اور پھر اس نے فرعون کو وہی سزا دی جو فرعون نے خود اپنے لیے تجویز کی تھی، اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں دی. جس وقت وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اس وقت جبرائیل انسانی صورت میں فرعون کے پاس آئے، کہا میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں اور میرا ایک غلام ہے جو بڑی سرکشی کر رہا ہے. میں نے اسے بہت ساری نعمتیں دی، پے در پے نعمتیں دیتا گیا لیکن بڑی سرکشی کر رہا ہے. آپ بتائیں، آپ خدا ہیں، میں کیا کروں اس کا؟ فرعون جواب دیتا ہے ایسے غلام کو جو اتنا سرکش ہو دریائے نیل میں ڈبو دینا چاہیے. یہی سزا جو اس نے خود کے لیے تجویز کی تھی پروردگار نے اسے دی. یعنی سزا بھی وہ وہی دے گا. میں اور آپ اگر رحمت کی امید میں لگے رہیں تو پھر اتنی دور جاتی جائے گی سزا، کیونکہ وہ رحمان ہے سب کے لیے، سب کے لیے رحمان ہے. یہ اس کی صفت عام ہے سب کے لیے. دوسری صفت جو رحیمیہ کی ہے وہ مخصوص ہے مومنین کے لیے. اس کا کرم میں اور آپ محشر میں دیکھیں گے، جس وقت ہمیں اس کے رحم کی ضرورت ہوگی. اسی لیے علماء و مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آپ رحمت کے طلبگار ہوں, مجھے اور آپ کو رحمت کی بہت ضرورت ہے, رحمت کے طلبگار ہو تو سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ. اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ایک ہی سورہ ہے, دو حصوں میں ہے, اور کچھ کہتے ہیں دو الگ الگ, انہیں ساتھ پڑھا کریں. رسول اپنی مشکلات کے وقت میں سورہ علم نشرہ پڑھا کرتے تھے, انہیں ساتھ پڑھا کریں, فوراً پروردگار کی رحمت ملے گی. ایک درود پڑھیں محمد والے والے. اور جو اتنا رحیم ہو, ظاہر ہے وہ پھر مجھے اور آپ کو آنے والی مصیبتوں سے بھی بچا رہا ہے, ہر پریشانی سے جو آ رہی ہے. ذوالنون مصری نے اپنی کتاب میں لکھا تجرید العقائد میں, وہ کہتے ہیں میں دریائے نیل کے سفر کے لیے نکلا, میں نے دیکھا ایک بچھو ہے جو بڑی تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہا ہے, جیسے کوئی کام ملا ہو اسے, اس کام پر مامور ہو. میں اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ کہاں جاتا ہے. میں نے دیکھا دریا کے ایک کنارے پر ایک مینڈک تھا, بچھو اس کی پیٹ پر سوار ہوا اور پھر مینڈک پانی میں چل پڑا, جیسے مینڈک بھی اس کام میں شامل ہے. میں ان کے پیچھے پیچھے گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں. نیل کے دوسرے کنارے پر پہنچے, وہاں پر درخت کے نیچے ایک شخص سویا ہوا تھا جس کے قریب ایک سانپ تھا. میں گھبرا گیا, میں نے سوچا فوراً جا کر اس شخص کو بیدار کروں, لیکن مجھ سے پہلے وہ بچھو بڑی تیزی سے پہنچا اس شخص کے قریب اور اس سانپ کے سر کو ڈس لیا. سانپ کا سانپ کا زہر بے اثر ہو گیا اور پھر بچھو چلا گیا. اس کام پر مامور تھا, میں دوڑتا ہوا شخص کے قریب گیا, اسے بیدار کیا, کہا تم جانتے ہو تم کتنی بڑی پریشانی سے بچ گئے ہو, موت آ گئی تھی تم تک, اس نے تمہیں بچا لیا. بڑا کریم ہے وہ, کیونکہ رحمان اور رحیم ہے. اچھا اب کہاں سے ملے گی یہ رحمت؟ مجھے اور آپ کو رحمت کی ضرورت ہے. رحمت کے معنی کیا ہے پہلے اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں. دنیا کہتی ہے رحمت کے معنی بارش کے ہیں یا پانی کے ہیں یا ٹھنڈی ہوا کے ہیں. نہیں, یہ سب رحمتیں نہیں ہیں. رحمت کے معنی ہے مشکلیں حل ہونا. آپ اگر کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں اور اگر بارش آ رہی ہو تو کیا آپ کہیں گے میں رحمت میں ہوں؟ آپ کہیں گے میں پریشان ہوں. رحمت کا مطلب ہے حاجت روائی ہونا, رحمت کا مطلب ہے مشکلیں حل ہونا. جو بھی حاجت ہو, کوئی اگر بیٹے کا طلبگار ہے, اب دعا کرے گا, دوا کرے گا, اور جب تک اسے بیٹا نہ ہو جاتا وہ اسی فکر میں مبتلا رہے گا کہ کب میری یہ مشکل حل ہوگی. اس وقت تک آپ اسے رحمت میں نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب, رحمت کا مطلب جب مشکلیں حل ہو جائیں وہ رحمت ہے. اب رحمت کون تقسیم کر رہا ہے؟ قدرت نے مجھ تک اور آپ تک رحمت پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے جسے آپ رحمت للعالمین کے نام سے جانتے ہیں. وہ رحمت کا ذریعہ ہے. اور پھر رحمت کا فیض عام ہوتا ہے. رحمت یہ نہیں دیکھتی کسے ضرورت ہے کسے نہیں. جیسے بارش جو ایک رحمت کا وسیلہ ہے, جب وہ گرتی ہے تو وہ برس پڑتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کسے بارش چاہیے کسے نہیں. خشکی میں بھی پڑتی ہے, تری میں بھی گرتی ہے, سمندروں میں بھی پڑتی ہے, پہاڑوں میں بھی پڑتی ہے, جسے چاہیے وہاں بھی, جسے نہیں چاہیے وہاں بھی. جب بارش گرتی ہے تو ہر جگہ. اسی طرح رسول کی رحمت کا فیض عام ہے. جب وہ عطا کی منزل پر آ جائیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کسے ضرورت ہے کسے نہیں, بس عطا کرتے چلے جاتے ہیں. رحمت للعالمین کا فیض عام ہے. رحمت عام ہے. اب اگر دنیا کے مختلف حصوں میں آپ کو یہ دعوے دار ملے کہ ہم رحمت للعالمین کے ٹکڑے ہیں, ہم رحمت للعالمین کا جز ہیں, تو یہ سمجھ لینا سارے کے سارے مشکل کشا ہے, سارے کے سارے حاجت روا ہے, چاہے سامرہ میں ہو, چاہے قازمین میں ہو, چاہے خراسان میں ہو, چاہے نجف میں ہو, چاہے پردے غیب میں ہو, رحمت للعالمین کا ہر ٹکڑا جز رحمت ہے. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا, اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا, پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. کسی نے ساتھ امام سے سوال کیا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, کہ بار بار رسول ہر معصوم اپنی زندگی میں کہتے رہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہم سارے کے سارے علی ہیں. فکر کرنے کی بات ہے کہ رسول یہ بار بار کہتے رہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں, سارے معصوم یہ کہتے رہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں. کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سارے کے سارے علی ہیں. ساتھ امام مسکرا کے جواب دیتے ہیں, لوگوں سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوا, اگر 14 علی آ جاتے تو دنیا پریشان. دنیا 14 علی کو کیسے برداشت کرتی, ایک علی برداشت نہیں ہوتا. اور دیکھیے یہ مانگنے مانگنے کا فرق ہے, ورنہ کوئی وہاں سے علم لے کر آیا, کوئی دولت لے کر آیا, کسی نے دنیا مانگی, کسی نے آخرت مانگی. ایک چاہنے والا شیخ مرتضیٰ انصاری کا دور تھا, امیر المومنین مولا مشکل کشا کے حرم میں پہنچا, اندر جا کر سجاوٹیں دیکھ رہا تھا, حرم کی جو سجاوٹیں تھیں, جو سجا ہوا کندیلیں لگی ہوئی, سونے کا گنبد. چاہنے والا تھا, دیوانہ تھا, درویش تھا اس دور کا. اندر جا کر ایک مرتبہ آداب زیارت کے ساتھ زیارت پڑھی اور پھر تھوڑا سا دور زری کے آ کر کھڑا ہو گیا. پھر ایک مرتبہ ایک کندیل کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے کہ یہ سونے اور چاندی کی کندیلیں, مولا آپ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے, ظاہر ہے آپ مشکل کشا ہوں, لیکن اگر ایک کندیل مجھے مل جائے تو میری زندگی کے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی, قرض بھی ادا ہو جائے گا, مالی حالات بہتر ہو جائیں گے. میں نے کہا نا مانگنے مانگنے کا فرق ہے, کچھ بھی مانگ لو وہاں سے. کیا ہوا, کندیل کھلی اور نیچے گری. اب اٹھانے گیا لیکن فوراً مجاور دوڑتا ہوا آیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, حرم سے لے کر جاؤ گے, مولا مشکل کشا کے حرم کی کندیل, جاؤ یہاں سے. ڈانٹ کے اسے باہر نکال دی. پھر اگلے دن آیا, پھر وہی درخواست, مولا ایک کندیل دے دے, آپ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. چاہنے والا تھا, دیوانہ تھا, اسی لیے جب بھی کہتا کندیل گر جاتی تھی. پھر کندیل گری, پھر مجاور آیا, پھر تم آ گئے, کہا نا کندیل نہیں مل سکتی, جاؤ یہاں سے. تیسرے دن مرتضیٰ انصاری کے خواب میں شہزادی آئی. اب میں نے کہا نا سارے کے سارے ایک ہی ہیں, ایک سے مانگا دوسرے نے عطا کر دیا. شہزادی مرتضیٰ انصاری کے خواب میں آ کر کہتی ہیں کہ سید مرتضیٰ کے خواب میں کہ وہ جو ہمارا چاہنے والا روز حرم میں آ کر کندیل مانگتا ہے, اسے وہ کندیل دے دو, اسے ضرورت ہے اس کی. اس درویش کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ کل جب تم حرم جاؤ گے تمہیں کندیل مل جائے گی, اس کے بعد بھی اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو سید مرتضیٰ کی طرف رجوع کرنا, وہ تمہارے معاملات حل کر دیں گے. میں نے کہا نا مانگنے مانگنے کا فرق ہے, کسی کو فوراً مل گیا جس نے بڑے ہی صدق نیت سے مانگا, محبت کے ساتھ, صرف محبت شرط تھی, اور کوئی بار بار جاتا گیا اور پھر بھی عطا نہ ہوا. اس کا مطلب کل جیسے ہماری گفتگو ہوئی تھی, ظرف میں کمی تھی, محبت کمزور تھی. ورنہ اگر محبت پختہ ہو تو پھر یہاں جا کر تو سلمان بن کے نکلتے ہیں. اگر محبت خالص ہو تو یہاں سے دنیا اور آخرت سب کچھ ملتا ہے. پوچھے خمبر سے, فضا سے, کیوں دنیا کی ساری تخت و شاہی چھوڑ کر اس در کی غلامی کو پسند کر رہے ہیں, کیا ملتا تھا یہاں سے؟ یہ محبت کا فیض تھا جو وہ حاصل کر رہے تھے. اور پھر فضا ملکوتی آسمانی مخلوقات میں رزق, جانتے ہیں نا, ایک مرتبہ جب چاہنے والا آیا تھا تو فضا کہتی ہے مولا وہاں گئے ہیں. آئی فضا امیر المومنین کے پاس, مولا میں علم کیمیا جانتی ہوں, یہ دیکھیے تھوڑا سا سونا بنایا ہے, گھر میں بچے فاقے سے ہیں, آپ اسے فروخت کر کے گھر کا ضروری سامان لے کر آئے. کہ فضا اس میں فلاں شے تھوڑی سی اور زیادہ ملاتی تو بہتر سونا بنتا. کہا مولا آپ جانتے ہیں سونا کیسے بنتا ہے؟ کہا فضا میں کیا, یہ حسنین بھی جانتے ہیں سونا کیسے بنتا ہے. کہا مولا پھر اس فخر و فاخا کی زندگی, بچے بھوکے ہیں فاخے سے ہیں. کہا فضا ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے, یہ ایک امتحان کا ہے, ہماری منزلت وہ دنیا ہے. جس نے جو یہاں سے مانگا اسے ملا, کوئی حرم سے قندیل لے کر آیا, کوئی علم, کوئی دولت, کوئی صرف مانگ کر آتا تھا اور کوئی وہاں لٹا کر لطف محسوس کرتا تھا کہ مولا جو چاہے مانگ لے سب کچھ حاضر ہے. وہاں لٹا کر کوئی لطف محسوس کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانگنے پہ کچھ ملنے پہ لطف ملتا ہے. چھٹے ماہ جب وہ مدینے کے صحابیوں سے ایک چاہنے والا آ کر سوال کرتا ہے کہ بندگی کی علامت کیا ہے, بندہ کسے کہتے ہیں, چھٹے امام جواب دیتے ہیں تم بتاؤ تمہاری نگاہ میں بندہ کون ہے, تمہاری سوچ کے مطابق بندہ کون ہے؟ کمالا جو مل جائے تو شکر کرے, نہ ملے تو صبر کرے, میری نگاہ میں یہی بندہ ہے. اور بہت اعلیٰ جواب ہے, شاید میں اور آپ یہ جواب بھی نہ دے سکتے. چھٹے امام کہتے ہیں یہ تو مدینے کے کتے بھی کر لیا کرتے ہیں, اگر ایک ہڈی ڈال دی تو وہاں دم ہلاتا ہوا تمہارا شکریہ ادا کرے گا, اور اگر نہ ڈالی تو وہیں کھڑا کھڑا تمہارا انتظار کرے گا. تم میں اور پھر حیوان میں کیا فرق ہے؟ کمالا پھر آپ کی نگاہ میں بندہ کون ہے؟ کا بندہ وہ ہے جو نہ ملے تو شکر ادا کرے اور مل جائے تو راہ خدا میں تقسیم کر دے. نہ ملے تو شکر, نہ ملے تو کس بات کا شکر؟ آپ شکر اس وقت ادا کرتے ہیں جب کچھ ہاتھ میں آئے, جب کچھ ملے اس وقت شکر ادا کرتے ہیں. لیکن چھٹے امام کہتے ہیں نہ ملے تو شکر. آپ نے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اس کی تفسیر لکھی, وہ کہتے ہیں تم نے ہاتھ پھیلا کر پروردگار سے کچھ مانگا, کچھ نہیں دیا اس نے, تم خالی ہاتھ رہے, لیکن اس کا شکریہ ادا کر دینا کہ پروردگار تو نے مانگنے کے لیے ہاتھ دیے, اگر ہاتھ نہ دیتا تو میں مانگتا کیسے؟ تو نے زبان دی جس کو حرکت کر کے تجھ سے میں مانگ سکوں, اگر زبان نہ دیتا تو میں اپنی خواہش کیسے بتاتا تجھے؟ پروردگار تیرا شکریہ, تو نے اپنی بارگاہ میں کھڑے رہنے کی اجازت دے دی. کیا مطلب ہے اس کا, کھڑے رہنے کی اجازت کا شکریہ؟ آپ آدھی رات کو کسی دوست کے دروازے پر جائیں اور اس دوست سے کچھ مانگے, آدھی رات کو, کوئی بہت معمولی شے, وہ کہے گا یہ کوئی وقت ہے مانگنے کا. آپ دنیا والوں کے پاس سوچ سمجھ کے وقت کی مناسبت سے جاتے ہیں, لیکن آپ رات کو چار بجے مسلح بچھانے میں شرم محسوس نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اب بھی سنے گا. اس کا شکریہ, اس نے کسی بھی وقت بارگاہ میں حاضری کی اجازت دے دی, اس بات کا شکریہ. نہ ملے تو شکر, اور پھر مل جائے تو اس کی راہ میں, راہ خدا میں تقسیم کر دینا. اسی لیے تو چراغ کھول کیا حسین نے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. چراغ روشن ہوا, سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, تم لوگ گئے نہیں, اندھیرا تھا چلے جاتے. کمالا یہاں سے کہاں جاتے ہیں, اس در سے کس در پہ جاتے ہیں؟ مولا یہاں موت نہیں حیات ملنے والی ہے, مل جائے تو راہ خدا میں تقسیم کر دے. دو محرم کا دن حسین کی آمد ہے کربلا میں, بہت طویل سفر طے کیا حسین نے, سفر کے دوران بڑی مشکلات بھی آتی ہیں, لیکن ایک منزل پر حسین نے اپنی سواری روکی اور ایک مرتبہ کوفے کا رخ کر کے جواب دیا وعلیکم السلام. بہن پوچھتی ہے بھائی کسے سلام کر رہے ہیں, کہا بہن مسلم کا سلام آیا ہے، تہے خنجر سے مسلم سلام کر رہے ہیں، مسلم دیباچہ ہے کربلا کی، آغاز ہے کربلا کے، خنجر کے تلے جو امام وقت کو سلام کرتے رہے. اچھا میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. ایک مرتبہ اس جلاد سے اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. مسلم نماز میں مصروف ہوئے اور جلاد نیچے چلا گیا. چھت پر تھے، بام کی چھت پر، ایک مرتبہ کنارے تک آئے، جھک کے دیکھا لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، عید تھی نا اگلے دن، اپنے بچوں کو کاندھوں پر بٹھا کر عید کی تیاریاں کر رہے تھے. ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، اے کوفے والوں، اللہ تمہیں عید کی خوشیاں نصیب کرے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے، کچھ دنوں بعد میرے دو بچے یہاں مجھے تلاش کرتے ہوئے آئیں گے، خدا را انہیں پناہ دے دینا، قافلے سے پچھڑ جائیں گے، ان کی ماں کا انتظار کر رہی تھی، انہیں پناہ دے دینا. مسلم کے بچوں تک گفتگو آ گئی، دو جملے کہتی چلو، کربلا میں جتنے بھی بچے شہید ہوئے، یا شہید ہوئے یا قید ہوئے، وہ جو عاشور کے دن شہادت پا گئے وہ قید نہیں ہوئے، وہ جو بعد میں قید ہوئے انہیں شہادت نہیں ملی، لیکن مسلم کے غریب بچے قید بھی ہوئے، شہادت بھی ملی. ایک مرتبہ سلام کا جواب دیا مولا نے، خیمے ڈالے گئے، سکینہ گود میں بیٹھی ہے، وہ بچی خاک پر نہیں بیٹھتی، یا بابا کی گود میں بیٹھتی ہے یا بابا کے سینے پر سوتی ہے. ایک مرتبہ آواز دی، جاؤ مسلم کی بیٹی کو لے کر آؤ. مسلم کی بیٹی کو لے کر زینب خیمے کے اندر داخل ہوئی، سکینہ کو گود سے اتارا حسین نے، بچی کو اپنی آغوش میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، ہاشمی بچی تھی، چچا کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ حسین نے یہ نہیں کہا تم یتیم ہو گئی ہو، بیٹا آج سے میں تمہارا بابا ہوں، آج سے مجھے بابا سمجھنا. سکینہ بڑے خور سے دیکھ رہی ہے، پہلی مرتبہ کسی یتیم کے ساتھ سلوک دیکھا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی ہوں نہ دیکھوں، ہر یتیم کو تسلی نہیں ملتی، ہر یتیم کے مخدر میں دلاسا نہیں ہوتا. جا رہا ہے قافلہ، عید کا دن آیا، عید کے دن آپ اپنے دور دراز کے رشتہ داروں سے ضرور گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ عید کے دن رشتہ داروں کی یاد آتی ہے، حسین کی ایک بیٹی تنہا وطن میں ہے، اور مجھے یقین ہے عید کے دن بابا بڑے یاد آ رہے ہوں گے، نانی کیا بابا بھی مجھے یاد کر رہے ہوں گے، نانی آج عید کا دن ہے، بابا بھی مجھے یاد کر رہے ہوں گے. بس ایک مرتبہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، ایک منزل پر گھوڑا رکا، قافلہ آگے نہیں بڑھتا، حسین نے قریے والوں کو جمع کیا، سب کہتے ہیں مولا کرب و بلا ہے. بس ایک مرتبہ خیمے تیار ہوئے، بیبیاں ناخوں سے اترنے لگی، خیمے تیار ہونے لگے، بیبیاں اترنے لگی، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیبی زمین کربلا پر، ابھی خیمے استاد نہیں ہوئے، ابھی بیبیاں سامان سفر نہیں کھلا، ابھی میں نے دیکھا ایک بیبی خاک کربلا پر، زمین کربلا پر جا کر بیٹھ گئی. ایک مرتبہ زمین کربلا سے ایک زرد غبار اٹھا اور اس بیبی کے سر پر مٹی جمع ہو گئی، گود میں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بچی کے سر سے خاک صاف کر رہی تھی، اتنے میں مٹی سونگی، فضل جاؤ حسین کو بلا کر لاؤ. حسین آئے، کہا بھیا کیسی زمین پر لائے ہو؟ بھیا اس زمین سے مٹی اٹھتی ہے اور سکینہ کے بالوں پر آ کر جمع ہو جاتی ہے، بھیا یہ کیسی زمین ہے؟ ایک مٹی مٹی اٹھائی، سونگا کہا حسین جلدی زمین کو چھوڑ دے، اس زمین سے تیرے لہو کی بو آ رہی ہے. نہیں بہن، اس زمین کو نہیں چھوڑنا، یہی زمین ہے کربلا، سکینہ کا مقدر بنے گی، یہی زمین ہے کربلا، تم بیبیوں کا مقدر بنے گی. رو چکے رو چکے، پروردگار اس پرسے کو قبول کرے. میں نے کہا نا بڑا آباد تھا، بڑا آباد تھا یہ گھر، لیکن جتنا آباد تھا اتنا ہی برباد ہو گیا. شہزادی کہتی ہے حسین
کربلا کے ہر گوشے سے مجھے رونے کی آواز آتی ہے، نہ جانے کون ہے جو اتنی شدت سے رو رہا ہے، کل زینب کیا ہو گیا ہے نہیں پہچانا، ماں فاطمہ زہرا ہے، کبھی نشیب پہ جاتی ہے اور کبھی فرات کے کنارے اور کبھی خیموں کے پاس بیٹھ کے روتی ہے، حسین ماں ساتھ ہے۔
بار الہ پنجتن پاک کا واسطہ، اس خلیل سی عبادت کو، ان آنسوؤں کو، اس فرش اعضا کو، اس ماتم کو ہم سے قبول فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کے واسطے ہمیں اتنی توفیق عطا کر، گریا روحوں کو زندہ کرنے کا سبب بنتا ہے، ہم حسینی فکر کو، مقصد حسینی کو زندہ کر سکیں، ہم عزاداری کا حق ادا کر سکے، وہ عزاداری جس سے شہزادی راضی ہوتی ہیں۔ پروردگار ہمیں اتنی توفیق عطا کر کہ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان انصار امام وقت کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ پروردگار اس پراشوب دور میں مومن کی جان، مال، عزت، آبرو، ہمارے سبیلوں کی، جوانوں کی، عذاب خانوں کی، ہماری مقام مقدسات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جلد از جلد ہمارے ہادی، ہمارے رہبر امام وقت کے ظہور میں تاجین فرمائیں۔